السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضی اللہ عنہ کے اخلاق محاسن، ہجرت اور قرآن کریم سے استنباط. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویک علی رضی اللہ عنہ کی سیرت شروع کی تھی، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم سے سب سے زیادہ قریب رہے، چونکہ آپ ہی کے گھر میں پرورش پائی، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، سب سے بڑھ کر ایک بہترین مومن مسلمان تھے، کہ اتنی کم عمری میں اللہ تعالی نے ان کو اتنی صلاحیت دی یا اتنا فہم دیا کہ انہوں نے حق کو قبول کر لیا، حالانکہ بچے ہی تھے دیکھا جائے تو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حق نظر آ گیا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کے لیے ڈٹے بھی رہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ بھی پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں. ان کے والد جو رسول اکرم کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے، اور اسی سپورٹ کرنے کی وجہ سے کفار مکہ ان کے دشمن بھی ہو گئے تھے. تو دیکھا جائے تو ان کا پورا گھرانہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ اور خدمت میں لگا ہوا تھا. ان کے جو بھائی ہیں، دونوں بھائی بعد میں وہ بھی ایمان لائے. پہلے تو جعفر رضی اللہ عنہ ایمان لا ہی چکے تھے پہلے ہی، لیکن جو دوسرے بھائی تھے عقیل، جن کا نام ہمیں ملتا ہے، جو بڑے بھائی تھے کہا جاتا ہے، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. اور دیکھا جائے تو پورا گھرانہ ہی ان کا مسلمان ہوا، سوائے ان کے والد کے جو ابو طالب کے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہجرت کا واقعہ ہے علی رضی اللہ عنہ کا، وہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ بہادر، نیڈر اور ہر حال میں حق کہنے والے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ کے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ بھی رسول اکرم چاہتے تھے کہ وہ امانتیں سب کو ادا کر کے آئیں. اس لیے آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم یہاں رکو، یا تو تم یہاں ٹھہرے رہو اور ہم نکل جاتے ہیں، ہمارے بعد تم نے آ جانا. کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر سے اٹھے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے انہیں پہچان لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اکرم جان بچا کر چلے گئے ہیں. انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کیا معلوم، میں ان پر نگران تھوڑی مقرر ہوا تھا. اس کے بعد ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے آرگیومنٹ کیے اور ان کو بہت مایوسی ہوئی. لیکن کہا جاتا ہے کہ ابو جہل اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جانے والے لوگ تھے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، مارا پیٹا بھی، اور کھینچ کر مسجد کی طرف لے کر گئے. کچھ دیر انہیں قید بھی کر دیا اور پھر چھوڑ دیا. علی رضی اللہ عنہ نے یہ ساری چیزیں برداشت کی. اچھا، ایکچولی وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم کے بستر پر علی رضی اللہ عنہ سو گئے تھے، تو یہ واقعہ کہیں پر بھی مل نہیں سکا، مطلب کوئی اوتھینٹسٹی اس کی ہمیں نہیں ملی. اسی بنا پر یہاں یہ جو سب سے اوتھینٹک بک ہے، جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ علی محمد السلابی کی بک، تو اس میں انہوں نے وہ واقعہ نہیں درج کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پر ہی سوئے تھے، چونکہ رسول اکرم سے سب سے قریبی تھے، انہیں کے گھر میں رہنے والے تھے، لہٰذا دشمنان اسلام نے سب سے پہلے انہیں سے سوال کیا. بہرحال ان کو مارا پیٹا اور قید بھی کیا، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. علی رضی اللہ عنہ تنہا نکل کھڑے ہوئے. آپ دیکھیے، نہ کوئی سواری اور نہ کوئی ساتھی، اتنا دور کا لمبا سفر علی رضی اللہ عنہ نے تنہا طے کیا. کتنی حیرت کی بھی بات ہے، اور جب ہم سوچتے ہیں تو ذہن کچھ دیر کے لیے معاف سا ہو جاتا ہے کہ کیسے تھے صحابہ، کہ کیسے اللہ کے راستے میں وہ نکل پڑتے تھے. نہ کوئی فیسلٹیز، نہ کوئی آرام، نہ آسائش. آپ تو دیکھیں، ہم جب کار میں بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر اے سی بند رہا تو ہم جھنجھلا اٹھتے ہیں کہ اے سی بند ہے اور گرمی ہو رہی ہے، اور فوراً اے سی آن کرتے ہیں. لیکن وہ صحابہ کیسے تھے کہ ان کو اللہ کے راستے میں کوئی بھی تکلیف کا کوئی ڈر نہیں تھا. بہرحال کہا جاتا ہے انہوں نے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو دے دی، اور پھر تین راتیں مکہ میں بسر کرنے کے بعد رسول اکرم سے ملنے کے لیے، ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ جاتے تھے تو کہیں پہلے دن کے وقت چھپ جاتے تھے اور رات کے وقت سفر کرتے تھے، تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے کہ وہ مدینہ جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن کو خبر لگ جاتی ورنہ. کہا جاتا ہے اسی دوران ان کے پاؤں بھی شدید زخمی ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے ہجرت کا سفر بہت سختیاں برداشت کر کے گزارا تھا۔ سواری نہیں تھی، گرمی انتہا کی تھی، دن کو سفر نہیں کرتے تھے، رات کو کرتے تھے، اور رات کے سفر میں اندھیری کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تصور کرے کہ سارا مکہ سے لے کر مدینہ کا سفر پیدل تھا اور سختیاں اور دشوار گزار راستہ، اور یہ سب خوشی خوشی برداشت کرتے رہے، لیکن ایکچولی جو شعور تھا کہ کس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں، اس چیز نے ان کے لیے سفر آسان کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر تمام مصیبتیں اور مشکلات کو شوق اور عزم کے ساتھ برداشت کرتے رہے کہ وہ رسول اکرم سے جا ملیں گے، اور انہوں نے رسول اکرم کو کبھی چھوڑا بھی نہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، الا یہ کہ رسول اکرم نے ہی ان کو اپنی طرف سے یمن بھیجا تھا۔ ابھی رسول اکرم وہیں پر تھے، یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھوڑے دن قبا میں تشریف فرما تھے، تقریباً 8 دن یا کچھ روز وہاں رہے تھے، آپ نے وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی تھی، تو علی رضی اللہ عنہ وہیں پر پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو ہجرت میں انہوں نے یہ سب قربانیاں دی، برداشت، صبر و برداشت، استقامت، بہادری، پھر قبا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے رہے، اور علی رضی اللہ عنہ خود ایک واقعہ بیان کرتے کہ جب وہ قبا میں تھے تو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں انہی کی زبانی، وہ دیکھتے تھے کہ ایک عورت ہے جو روزانہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کو سامان پہنچاتا ہے، تو میں نے اس کی ٹوہ لگائی، ایک دن اس سے پوچھ لیا، اے اللہ کی بندی، یہ کون شخص ہے جو ہر رات تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تم باہر نکلتی ہو، تمہیں کچھ دیتا ہے، معلوم نہیں وہ کیا دیتا ہے، تم مسلمان عورت ہو، تمہارا شوہر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ شخص سہل بن حنیف بن وہب ہے، اسے معلوم ہوا کہ میرا کوئی نہیں، تو جو ہی رات ہوتی وہ اپنی قوم کے بتوں کو توڑتا ہے، پھر میرے پاس لے آتا ہے اور کہتے کہ انہیں ایندھن بنا لو۔ علی رضی اللہ عنہ سہل بن حنیف سے متعلق کی بات نقل کرتے رہے تاکہ وہ عراق میں وفات پا گئے۔ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو کس قدر دوسروں کا بھی خیال تھا، یا کوئی اگر ان کو کھٹکتی کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کر دیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن، علی رضی اللہ عنہ کے جو بہت سارے حکیمانہ فیصلے ہیں، ان کی سمجھ، ان کا فہم، الحمدللہ قرآن کریم کے بارے میں بہت زیادہ اور نمایاں نظر آتا ہے ہم کو، چونکہ ان کی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزری۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کی کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، ان سب کا مجھے علم ہے۔ تو سیم اسی طرح علی رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں اتری، مجھے اس کا علم ہے الحمدللہ، کہاں نازل ہوئی اور کس تناظر میں نازل ہوئی، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں کسی ایسے عقل مند کو نہیں جانتا کہ وہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھے بغیر سو گیا ہو۔ سبحان اللہ، ان کی جو باتیں تھیں وہ بہت ہی زیادہ فہم پر مبنی ہوتی تھیں۔ پھر قرآن کریم کے بارے میں ان کا جو کانسیپٹ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ عظیم کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبر ہے، اس میں تمہارے درمیان موجود لوگوں کے لیے احکام ہے، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کسی سرکش نے اس سے بے رخی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود کر دے گا، جو شخص اس کتاب کی بجائے کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، حکمت و دانائی پر مبنی یاد دہانی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کی بدولت خواہشات میں کبھی کجی نہیں آتی، یعنی آپ بھٹک نہیں سکتے، زبانوں میں کبھی ابہام پیدا نہیں ہوتا، یعنی زبانیں بھی کوئی غلط بات نہیں بتا سکتی، اس کے عجائبات لامحدود ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بہت ہی پیاری آیت ہیں، جو علوم القرآن ایک سبجیکٹ ہے اس میں، یہ ایکچولی حدیث بھی تھی رسول اکرم کی، ایک ترمذی کی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہی ہو سکتا ہے یہ باتیں کہی ہو، تو یہ تو علی رضی اللہ عنہ کا ایکسپلینیشن ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی شارٹ میں ایک حدیث بھی ہے۔ وہ کہتے کہ علماء کرام، یعنی اس قرآن سے علماء کرام کبھی سیر نہیں ہوتے، جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر کا مستحق ہو گیا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سچے اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ سبحان اللہ، تو اسی کے پتہ چلے کہ دیکھیں قرآن کریم سے ان کو کتنا شغف تھا، اور قرآن کریم کے بارے میں وہ کتنی صحیح معلومات رکھتے تھے، انہوں نے خود قرآن کریم سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، یقیناً میرے رب نے مجھے باشعور دل اور سچ بولنے والی زبان عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، ایک اور بھی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس قدر جملے اور باتیں مشہور ہیں، لیکن ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی کا خیال رکھنا چاہیے. ایون ان کے جو جملے ہیں اس کی بھی ہم کو روایت دیکھنی چاہیے کہ یہ صحیح چین ہے یا نہیں ہے، یا کہیں ضعیف تو نہیں ہے. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کتاب اللہ کے مطابق اس کے معنی پوچھو یا اس کا مطلب پوچھو. جو آیت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں. ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی ہی میں قرآن جمع کر لیا تھا. سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی جمع تدوین ہوئی تھی، تو بہت سارے صحابہ تھے جن کے پاس اپنا خود کا قرآن تھا، یعنی جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو وہ اپنا قرآن خود جمع کرتے تھے، خود ہی لکھا کرتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جن کے پاس قرآن رسول اکرم کی زندگی ہی میں جمع ہو گیا تھا، یعنی جیسے جیسے نازل ہوتا جا رہا تھا. پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں، مجھ سے قرآن کریم کے مطالب اور مفاہیم معلوم کر لو. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ان کو خاص شغف تھا، قرآن کی تعلیم اور قرآن کا فہم انہیں سب سے زیادہ آتا تھا، اور قرآن کی تدریس کا حق وہ یعنی صداقت سے ادا کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے وہ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے. اور ان لوگوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں اور تعلیم و تربیت دینے پر حریص رہتے ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ اہم ہمیں ملتی ہے کہ وہ قرآن کے یعنی اس میں جو گرامیٹیکل لحاظ سے جو پہلو تھے قرآن کے، اس کو انہوں نے سکھانے کی بھی ترغیب دی. اپنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے سکھایا اور ان کے اسٹوڈنٹس نے آگے لوگوں کو سکھایا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آیتیں خاص طور سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا علی رضی اللہ عنہ کے جو کچھ کارنامے تھے یا کچھ کام تھے اس کی وجہ سے نازل ہوئی تھی. اس میں جو ذکر ملتا ہے صحیح بخاری ہی کی ہم کو ایک حدیث ملتی ہے. علی رضی اللہ عنہ سے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، قیامت کے دن مد مقابل کے خلاف دلیل پیش کرنے والا میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور گھٹنوں کے بل پیش ہوگا. قیس بن عبادہ کہتے کہ آیت مقدسہ جن کے بارے میں نازل ہوئی وہ جنگ بدر میں شامل وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے مد مقابل آئے. حمزہ، علی، ابو عبیدہ بن حارث اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ پہلے کے جو تھے حمزہ، علی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم، یہ مسلمان تھے. اور یہ کن کے مقابلے میں آئے تھے؟ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے مقابلے میں آئے تھے. تو ایکچولی یہ چونکہ ان لوگوں نے میدان جنگ میں سب سے اول صف میں کام کیا تھا تو یہ ان کی فضیلت ہے. پھر قرآن کریم کی جو آیت ہمیں ملتی ہے سورہ آل عمران کی، جو وفد نجران تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ وفد نجران کے لیے رسول اکرم نے کہا تھا نا کہ ہم اپنے اہل کو لے آئے، تم اپنے اہل کو لے آؤ، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دعا کریں. تو بہرحال یہ آیتیں بھی علی رضی اللہ عنہ کے ہی پس منظر میں نازل ہوئی تھیں، کیونکہ رسول اکرم نے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ اور ان کے بچوں کو بلایا تھا. پھر جہاد سے ان کو بہت زیادہ شغف تھا اور اس میں ہمیشہ وہ پیش رہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم نے ان کو اپنی جگہ پر وہاں مدینہ کا امیر مقرر کیا تو ان کا دل نہیں لگا، وہ پیچھے دوڑے دوڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کیسے مجھے عورتوں اور بچوں کے برابر چھوڑے جا رہے ہیں، یعنی مجھے جنگ میں شامل ہونا ہے. اس سے ان کی بہادری پتہ چلتی ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ بہت سی آیات کی تشریح بھی فرماتے تھے، جیسے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کفار مکہ کے بارے میں کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم نے بھی وہی حقیقت واضح فرمائی، یعنی کہ ایمان اور جہاد مسجد حرام کی تعمیر حج عمرہ طواف اور حجاج کے ساتھ حسن سلوک سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی ایمان سب سے زیادہ افضل ہے. پھر قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اکثر وہ صحابہ کرام یا جو بات جو انہیں جو صغار صحابہ تھے ان کو اور جو تابعین تھے ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. جیسے کہ ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ یہ رکھا کہ تم اسے جھٹلاتے ہو، یعنی قرآن جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے تو کفار مکہ اس کو جھٹلاتے تھے. سورہ واقعہ کی آیت ہے، علی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کہا کرتے کہ تمہارا شکر کرنے کا اسلوب یہ ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو، اور اللہ کی طرف نسبت دینے کے بجائے کہتے کہ فلاں اور فلاں ستارے کے طلوع غروب کے نتیجے میں ہم پر بارش نازل ہوئی ہے، تو یہ ناشکری ہوگی کہ جس نے دیا ہے نہیں، جو منعم ہے نعمت دینے والا، اس کو اس کی طرف منسوب کرنے کے بجائے دوسرے یعنی بتوں کی طرف منسوب کر دینا. پھر ان کے جو اصول تھے قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے، استنباط کرنے کے، وہ قرآن کریم سے ہی زیادہ استدلال کرتے تھے اور اسی سے آیتوں کو یعنی آیتوں سے ہی استنباط کیا کرتے تھے. جیسے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بڑی عمر والے بچے کو دودھ پلانا حرمت نکاح کا باعث نہیں، یعنی اگر کوئی دو سال کے بعد کسی کا دودھ پیتا ہے تو پھر وہ رضائی اولاد یا رضائی بھائی بہن نہیں ہو سکتا. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی نا کہ اگر بڑا ہونے کے بعد بھی کسی کو دودھ پلا دیا جائے تو وہ اس کا محرم بن جائے گا، یعنی دودھ شریک بھائی یا بہن، تو ایسا نہیں ہے. حرمت صرف دو سال کے اندر ہے دودھ پلانے کی، دو سال کے بعد اگر دودھ پلایا گیا تو وہ حرمت میں شامل نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے اور اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ہی دلیل لی تھی. دوسرا جو ان کا اہم ہم کو فیصلہ لگتا ہے کہ ان کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا ان کے سامنے جو اپنا مسئلہ لے کر، اس کو شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس نے معاملہ ان کے سامنے پیش کیا. چونکہ امیر المومنین تھے یا دوسرے خلیفہ ہوں گے یہ بھی موجود تھے، قاضی تھے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ قاضی تھے وہاں کے. تو وہ شخص کہہ رہے تھے کہ کیا میں اس بچے کا انکار کر دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا بچہ نہ ہو، کیونکہ 6 مہینے ہی میں یہ بچہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے دو آیتیں جمع کی. ایک آیت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. پھر انہوں نے دوسری آیت جمع کی وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ 6 ماہ حمل کے اور 24 ماہ یعنی 2 سال ہونے پر دودھ چھڑائی. انہوں نے رضاعت کی مدت کو جو 2 سال ہے، مدت رضاعت اور حمل کی مجموعی مدت یعنی 30 ماہ سے منحہ کر دیا. اس طرح 6 ماہ باقی رہ گئے. انہوں نے دونوں آیتوں کے ظاہری الفاظ یکجا کر کے دونوں آیتوں پر مبنی حکم جاری فرما دیا. تو یعنی اگر 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اس کے حمل یعنی پریگنینسی اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، تو 30 مہینے میں سے اگر 2 سال دودھ پلانے کے لیے لیے جائے تو 24 مہینے بنتے ہیں. 24 مہینے کے بعد کتنے بچتے ہیں؟ 6 مہینے. تو وہ 6 مہینے پریگنینسی یعنی ہو سکتے ہیں پریگنینسی کے، اور اس میں ڈلیوری ہو سکتی ہے. تو بہرحال سب نے ان کی اس بات کو قبول کیا. پھر قربانی کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے تھے آ کر کے قربانی کعبہ ہی پہنچائی جانا ضروری ہے کیا، جیسے کہ قرآن خود فرماتے کہ ہدیم بالغ الکعبہ. تو ایک روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے ہدی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کس جانور سے ہوگی اور کہاں پہنچائی جائے گی، تو انہوں نے 8 قسم کے جوڑے بتائے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہ 8 قسم کے جوڑے کیسے بتا سکتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے پھر قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہی سامنے والے کو جواب دیا اور اتنی ساری آیتیں پیش کی کہ یہ 8 جوڑے جو مویشی کی قسم کے ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے ہی ثابت ہوتے ہیں. بہرحال تو ایسے بہت سارے ہم کو ان کے واقعات ملیں گے علی رضی اللہ عنہ کے، خصوصاً قرآن سے استنباط کرنے کے. حج اکبر کے دن کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہتے کہ میں نے خود رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ حج اکبر کا دن کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یوم النہر یعنی قربانی کا دن ہے. پھر سب سے زیادہ نزول آیات کا علم انہی کو معلوم تھا، جیسے کہ جس بیک گراؤنڈ میں، جس پس منظر میں آیتیں نازل ہوئی تھی، اس کا کیا ریزن تھا، کیا اسباب تھے، ان کا جاننا، ان سے احکامات اخذ کرنا قرآن کا مفہوم سمجھنے میں بہت بڑی مدد دیتے ہیں، کیونکہ یہی اس کا صحیح طریقہ کار اور مستحکم طریقہ ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آیت کے اسباب نزول کا علم بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا، اسی بنا پر وہ سب سے اونچا درجہ رکھتے تھے قرآن کے نزول کے لحاظ سے، اور وہ ترغیب بھی دیتے تھے کہ تم مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو اور سوال کرو، اللہ کی قسم کوئی آیت بھی ہو میں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی ہے. پھر عربوں کے رسم و رواج کی بھی ان کو بہت زیادہ پرکھ تھی اور پہچان تھی، ان کے مزاج سے وہ واقف تھے، لہٰذا اسی حساب سے فیصلے بھی کیا کرتے تھے. تو بہت ساری ایسی آیتیں ہم کو ملیں گی جس کی تفسیر علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، یعنی صحیح روایت کے ساتھ. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ تمام تر زہد قرآن کریم کے ان 2 کلمات میں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. تمہیں جو نقصان پہنچے اس کا غم نہ کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمایا اس پر مت اتراؤ، اور یاد رکھو کہ اللہ کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کہا کرتے کہ جو ماضی سے مایوس نہیں ہوتا اور مستقبل پر اتراتا نہیں، اس نے یقیناً پورے زہد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چونکہ علی رضی، اب آپ سوچیں گے کہ زہد کے بارے میں ان کا کیوں بتایا گیا؟ زہد کے بارے میں ان کے لیے یہ اس لیے بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے بعد میں جو ایک صوفی قسم کا گروہ پیدا ہوا، اور جن لوگوں نے اس میں نئے نئے طریقے نکالے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سالک اور پتہ نہیں کچھ الگ ابدال اور کتب اور اس سے کے جو الگ الگ درجے ہوتے ہیں، تو ان لوگ کچھ لوگوں نے ثابت کرنا چاہا کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ صوفی تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ یہاں تک ایون وہ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے جھوٹی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جن لوگوں نے حدیث کی اہمیت اور ضرورت کتاب پڑھی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کچھ لوگوں کا جو دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کو اپنے حساب سے ڈھالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے صوفی تھے، اور انہوں نے اپنا کرتا اتار کر حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کو پہنایا تھا، اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے، ان کا پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے، وہ بات بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لگتا ہے کہ وہ زبان پر الفاظ لانا ہی نہیں چاہیے، کہ جب وجد آتا ہے انسان کو نا، رقص، ان لوگوں نے رقص کیا تھا، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک یہ دینداری کا ایک کانسیپٹ یہ بھی آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، کسی کو معلوم ہے اس کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے، آپ جب رقص کرتے جائیں گے اور آپ کا ذہن پھر جب بالکل معاوف ہو جائے گا، تو آپ نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا، ایک وجد میں آ جانا کہتے ہیں نا جس کو، جب بہت تیزی سے رقص کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ رقص یہ صوفیوں کا کام ہے، اور یہ نعوذ باللہ صحابہ نے بھی کیا تھا، تاکہ وہ ایک عجیب سی کیفیت میں پہنچ جائیں، ایک یعنی جس میں وہ اور اللہ تعالیٰ اور وہ ایک ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جائے والا معاملہ۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کبھی اس کے بارے میں؟ وہ رقص ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بہت ساری جھوٹی سچی باتیں منسوب کر دیں، اور صوفی زم کا، یا تو ان کو کہتے ہیں کہ شروعات انہوں نے کی، جبکہ ان کا زہد کیا تھا، آپ دیکھیں یہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا صحیح مفہوم سمجھا کہ پورا کا پورا زہد قرآن کریم کی آیتوں میں ہے۔ کیونکہ زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کا خوف، اس کے اجر کی امید، یہ زہد ہے۔ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، زہد اس شخص کو کہتے ہیں جو، جیسے آپ لوگوں نے سورہ یوسف کی آیت میں آتا ہے نا کہ انہوں نے چند دراہم میں، مجھے بھی آیت یاد نہیں ہے، لیکن چند دراہم میں انہوں نے یوسف کو بیچ دیا، اور وہ اس کے بارے میں بہت ہی زاہد تھے، یعنی بالکل، یعنی وہ زیادہ امیدوار نہیں تھے کہ ان سے زیادہ پیسے ملیں گے ان کو بیچنے سے، تو انہوں نے بہت ہی کم درہم میں بیچ دیا۔ زاہدین کا لفظ آتا ہے اس کے لیے۔ تو زاہد کا مطلب ہوتا ہے جی سنیاسی بن جانا، بالکل صحیح، اسی طرح کی چیزیں ہیں بس یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ آج یہ صوفیزم پڑھایا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ، جیسے کہ جب کوئی حفر الباطن میں تھے، ہمارے امی بھی وہاں گئے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تھیں خاتون جو آئی تھیں جاب کے لیے، وہاں پر کوئی کالج میں ایز اے لیکچرر کے طور پہ آئی تھی انگلش پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے صوفیزم میں پی ایچ ڈی کیا تھا۔ اب آپ سوچیں جی، ذہن کو دنیا سے نکال کر صرف ہاں عشق حقیقی میں کھونے کو ہی صوفیزم سمجھتے ہیں۔ جی بالکل جی، وہ کہتے ہیں کہ عشق حقیقی یہ ہے کہ دنیا سے آپ بے پرواہ ہو جائیں، دنیا کی محبت آپ کے دل سے بالکل نکل جائے، اور صرف اللہ کی محبت ہو۔ اور ایکچولی دیکھا جائے تو یہ عشق کا لفظ تو قرآن، اس میں حدیث کی ٹرمنالوجی میں آتا ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں آیا ہے۔ ود کا لفظ آیا محبت کے لیے، یہ محبت کا لفظ آیا ہے، لیکن عشق کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو دنیا کو چھوڑ دینا یہ زاہدین میں سے ہے۔ تو ایکچولی زہد کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کو جو تصور تھا، یعنی اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ چونکہ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، اور ان کے ذریعے اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرف چلے بھی جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس میں انوالو کر لیتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد شادیاں کی، ان کے ماشاءاللہ بچے، بعض ویسے تو پتہ چلتا ہے کہ 50 ان کے بچے تھے ماشاءاللہ، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں اتنے نہیں تھے، کچھ کم تھے۔ تو اس بتانا مقصد یہ کہ انہوں نے پوری بھرپور زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کو وہ سمجھنے والے تھے، رسول اکرم کے ساتھ رہے، سب سے زیادہ بہت نزدیک رہے، تو سوچیں کہ کتنا اثر ہوا ہوگا ان کے اوپر رسول اکرم کی تربیت کا۔ تو یہ جو زہد کے بارے میں آتا ہے یا صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ صوفی تھے یا زاہد تھے یا کیا کہیں گے اسے، جو دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں وہ تھے، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو ماضی سے مایوس نہیں ہوتا اور مستقبل پر اتراتا نہیں، اس نے یقیناً پورے زہد کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہرحال تو یہ سب ان کا قرآن سے وابستگی اور ان کا فہم، ان کا قرآن کی آیات سے استنباط کرنا کوئی ایک نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اور ان کی ذاتی سیرت بھی بہت ہی بہترین ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ کردار کے اور اخلاق کے مالک تھے اور حقیقت پسند تھے، یعنی کوئی لاگ لپیٹ نہیں تھی ان میں۔ اور ان کی چونکہ ان کے تعلق سے لوگوں نے ایسے کانسیپٹ بنا دیا نا کہ بس صرف وہ انہی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے تھے، جیسے کہ بس رسول اکرم سے ان کو جائیداد نہیں ملی، وہ پہلے حقدار تھے جائیداد کے، وارث وہ تھے، ان کو حکومت چاہیے تھا نعوذ باللہ، ان کو زمین جائیداد چاہیے تھا، یہ چیزیں لوگوں نے نہیں، ان کی محبت میں الٹا کام کیا لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں، جبکہ وہ ایسے بالکل ہی نہیں تھے، وہ تو دنیا سے بے نیاز تھے، اور چونکہ وہ رسول اکرم کی تربیت یافتہ تھے تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال تو بہت ساری خوبیاں ہیں، باقی کی خوبیاں انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں، انہی کی وجہ سے اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال اور صحابہ اکرام کا جو خصوصاً جو قرآن سے استنباط تھا وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ وہ قرآن سے کیسے مسائل اخذ کرتے تھے یا کیسے قرآن کی آیت سے دلیل دیتے تھے۔ تو ہم بھی قرآن میں اتنا عبور حاصل کریں کہ ہم بھی بر وقت، یعنی جیسے اگر کوئی ہم سے کوئی بات کرتا ہے یا کوئی آرگیو کرتا ہے تو ہمارے پاس دلائل ہوں قرآن سے اور حدیث سے دینے کے لیے الحمدللہ، جیسے صحابہ اکرام کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے مال سے خدمت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی اس نے اپنی اس صلاحیت کو اسلام کے لیے لگایا۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم وہ ساری چیزیں اسلام کے لیے لگانے والے بنے، تاکہ اور یہ دیکھا جائے تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں ہی کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کی رضامندی پر زندگی گزار سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا ہم واپس دوبارہ پھر آتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کا قرآن سے بہت گہرا شغف تھا، اور اس جاہلی معاشرے میں جبکہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی ان ممتاز شخصیتوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ماشاءاللہ، یعنی بچپن ہی سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا تھا، یہ ان کے علم سے محبت کی دلیل ہے اصل میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر لطف و کرم تھا کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے حصول کا شوق عطا کیا تھا۔ چونکہ رسول اکرم کے زیر سایہ انہوں نے زندگی بسر کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی کیا ہوگی ہم خود سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، یعنی رسول اکرم کی شخصیت کا جو سب سے گہرا اثر پڑا تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر تھا، کہ وہ ان کے گھر میں اور باہر ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ اکرام خود گواہی دیتے تھے کہ سب سے پاکیزہ دل تھا ان کا علی رضی اللہ عنہ کا، ان کی عقل اس کی وجہ سے روشن ہو گئی تھی، یعنی وہ بہت بہترین فیصلے کیا کرتے تھے، اعلیٰ درجے کی روحانی بصیرت پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر، اور تہذیب یعنی دینی تہذیب کا وہ ایک اعلیٰ نمونہ بن گئے تھے۔ یعنی اگر کسی کو یعنی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اسلامی تہذیب کیا ہوتی ہے تو وہ صحابہ کو دیکھ لے، اور اس میں علی رضی اللہ عنہ سب سے نمایاں تھے۔ اور اسی بنا پر مکہ اور مدینہ دونوں جگہ ان کے ہم کو جو زندگی جس طرح سے انہوں نے گزارے اس کے اثر نمایاں نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رسول اکرم اپنے صحابہ کی قرآن کریم کی روشنی میں تربیت کر رہے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ ان تمام علوم کو سیکھ رہے تھے جو قرآن کے ذریعے سے اور رسول اکرم کے ذریعے سے ان کو ملتے جا رہے تھے اور تربیت حاصل کر رہے تھے۔ اسی بنا پر جب علی رضی اللہ عنہ فیصلے کیا کرتے تو قرآن کریم ہی سے دلیل لیتے تھے اور رسول اکرم کی سیرت سے۔ اور اب دیکھیں وہی والی بات ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے آپ تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کے جو اصول ہیں اس کا ادراک ہونا، اس کا علم ہونا، یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے دور کی بھی، اور اسی کا اثر تھا علی رضی اللہ عنہ پر بھی، کہ ان کی جو روحانی اور یعنی روح، عقل، دل سب کچھ ایک طرح سے تربیت پا رہے تھے۔ اور اسی بنا پر بہت سارے لوگ غلط راستے پر چلے گئے علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، انہوں نے نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ یہ دنیا سے بے رغبت اور زاہد تھے اور انہوں نے رہبانیت کی زندگی گزاری، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی تربیت میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر دنیا کی مشکلات کو سہ کر اور قبول کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہے، وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر بیٹھ نہیں جاتا کہ ٹھیک ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے ہونے دو مجھے تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ وہ حالت کا رخ پلٹنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ کا اس پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوا تھا، اور اسی لیے قرآن کریم کا انہوں نے حفظ بھی کر رکھا تھا، اس کے فہم، اس کے غور و فکر اور تدبر کا انہوں نے خاص اہتمام کیا. اور اسی بنا پر ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں قاضی کا جو عہدہ تھا وہ سونپ رکھا تھا، اور وہ بہت سارے فیصلے کرتے تھے، بلکہ ایون جو مجلس شورا ہوا کرتی تھی اس میں بہت سارے فیصلے علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے یا مشورے علی رضی اللہ عنہ کے ہوا کرتے تھے. بہت سارے ایسے اہم مقامات ہیں ہم کو جہاں ملتا ہے کہ یہ فلاں فلاں مشورہ علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. تو بہرحال ان کی تربیت رسول اکرم نے کی تھی، لہٰذا انہوں نے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا، اور ان کی سیرت اور کردار بہت ہی مضبوط ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب وہ امیر المومنین بنے تب ان کے اندر اور پختگی آ گئی تھی. اور اسی بنا پر ان کے جو فیصلے، آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے دار الخلافہ مدینہ سے شفٹ کر دیا تھا، یہ بھی ان کا ایک حکیمانہ فیصلہ تھا، کیونکہ دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے لوگ مدینہ کی بے حرمتی کرنے لگے تھے. یعنی جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت ہوا کہ جو لوگ تھے جو اس وقت آئے تھے مطلب حملہ کرنے کے لیے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا تھا، تو ان لوگوں نے مدینہ کی بھی بے حرمتی کی اگر دیکھا جائے تو اس لیے انہوں نے وہاں سے وہ دار الخلافہ ہٹا دیا. پھر سب سے بڑھ کر رسول اکرم کی اطاعت کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی فرما برداری میں علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے. دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے ان کی کہ احادیث کا علم ان کو سب سے زیادہ ان کو تھا، اور احادیث کے بارے میں ان کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ جو یعنی حدیث لینے کے معاملے میں، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے تھے، ایون صحابہ سے بھی وہ پوچھتے تھے کہ اچھا تم نے کہاں سے لیے، کوئی گواہ لاؤ. جیسے ابو موسیٰ شریف والا واقعہ بہت مشہور ہے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، تو وہ بہت اسٹرکٹ تھے. لیکن علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم اگر حدیث پیش کر رہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ تقوی سے زیادہ قریب ہے یا نہیں ہے، قرآن سے زیادہ قریب ہے یا نہیں ہے، تو تم حدیث کو لو، ادروائز تم نہ لو. انہوں نے اس میں یہ اصول مرتب کیا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم کی جو احادیث ان کو یاد تھی اس میں کہ ایک حدیث وہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی ان کے سوا جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے کہا کہ کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے انکار کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رسول اکرم کی اطاعت ہی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور جو رسول اکرم کی اطاعت سے منہ موڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ ہیلوں بہانوں سے تاویلات کی بنیاد پر سنت سے منہ موڑنا اس کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی آپ ہیلے بہانے کر کے سنت سے منہ نہیں موڑ سکتے. جیسے آج ہم کرتے ہیں نا کہ کیا کریں، زمانے کا ساتھ دینا پڑتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ اس کے بالکل خلاف تھے، اور وہ خود اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں کسی کے کہنے پر سنت نبوی کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سنو، رسول اکرم کہا کرتے تھے، یعنی رسول اکرم کی جو حدیث انہوں نے سنائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ وحی مطلوع یعنی تلاوت کی گئی وحی ہے، اور جو آپ کے اوپر جو رسول اکرم احادیث بیان کرتے تھے وہ وحی غیر مطلوع ہے. یعنی دونوں قسم کی وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، ایک وحی جو تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی. پھر جب لوگوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائیں کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ نبی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خلافت یعنی اپنی جگہ نامزد کیا ہے، تو وہ اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے کہ سنو، میں نہ نبی ہوں نہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن میں حتی الامکان اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں. سنت کو مضبوطی سے تھامنے، اس کو پورا کریں، اس کے التزام اور اس کی عداوت کا یہی بہترین نمونہ ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں رسول اکرم سے خود کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے مفید اور نافع بنا دیتا تھا، اور اگر کوئی اور مجھے کوئی حدیث سناتا تھا تو میں اسے حلف لیتا تھا، اگر وہ قسم اٹھاتا تھا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا. یعنی جب تک کوئی سامنے والا قسم نہیں لے کھا لیتا یا قسم نہیں لیتا تب تک وہ اسے حدیث نہیں لیتے تھے. پھر یہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ حدیث سنانے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور بغیر تحقیق اور ثبوت کے اس کو نہ سمجھتے نہ آگے پہنچاتے تھے. انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جب میں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا تو مجھے ان پر جھوٹ باندھنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں آسمان سے گر پڑوں. اس سے آپ سوچ لیجیے کہ خود صحابہ کرام کس قدر ڈرتے تھے غلط بات بیان کرنے سے، کہ رسول اکرم کا نام لے کر بیان کریں. اس لیے آج کے دور میں ہم لوگ خصوصاً جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر حدیث لیں، اور اگر جہاں لگتا ہے کوئی شک و شبہ کہ حدیث ضعیف ہوگی، یعنی کمزور ہے تھوڑی سی، تو وہاں اس کو بیان کر دیں، اس کی اوتھینٹیسٹی بیان کر دیں تاکہ ہم پر بات نہ آئے. اور بہت ڈر بھی لگتا ہے اس بارے میں کہ حدیث بیان کرنا اور اس میں ایسا نہ کہ غلط حدیث اگر ہم بیان کر دیں تو جس نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اس نے کیا کیا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وہ. یہ حدیث کا ہم کو مفہوم ملتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، ایسی حدیث بیان ہی نہ کریں، اور اگر بیان کرنا بھی ہے تو اس کی اوتھینٹیسٹی بتا دیں کہ یہ اوتھینٹک ہے، حسن ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو علی رضی اللہ عنہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. پھر ان رسول اکرم کی نبوت کی دلائل پر وہ بہت زیادہ لوگوں کو احادیث سنایا کرتے تھے، کہ کیونکہ ان کے زمانے تک آتے تھے بہت سارے لوگوں نے یا تو نبوت کا انکار کر دیا یا نعوذ باللہ جھوٹے نبی بنا لیے، تو لہٰذا اس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ کانشیس تھے کہ وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ رسول اکرم ہی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. پھر ان کا جو رعب تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا علی رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ ہر وقت سچ بولتے تھے، لہٰذا ان کا رعب اپنی جگہ تھا. مہر نبوت کے بارے میں انہوں نے جو رسول اکرم کو، چونکہ انہوں نے خود سے دیکھا تھا، لہٰذا بہت ساری رسول اکرم کی جو ایسی باتیں تھیں جو انہوں نے بیان کی کہ جو رسول اکرم پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کی مدد کی تھی، کہ زمین کو مسجد بنا دیا گیا، رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی. پھر جو مہر نبوت ہے اس کے بارے میں انہوں نے بھی اس کے بارے میں گواہی دی تھی. یہ یعنی جو جسمانی طور پر جو رسول اکرم کی نبوت کے دلائل تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. یہ علامت اہل کتاب پہلے سے جانتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی خود علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بائیں کندھے کے اوپر سرخ رنگ کی ابھری ہوئی چیز تھی، چھوٹا کر کے دیکھا جائے تو کبوتری کے انڈے کے برابر تھی، اور بڑا کر کے دیکھا جائے تو ہاتھ کی مٹھی کے برابر تھی. پھر یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے اور خود علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہم کا ذکر کیا کہ ہم جاتے تو درخت یا پہاڑ آپ کو سلام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر سیرت نبوی پر چلنے کی وہ دوسروں کو ترغیب دیتے تھے اور خود بھی اس کے پابند تھے. ایک بار خطبے میں انہوں نے کہا کہ دین پر قائم رہو، اپنے نبی کے سیرت پر عمل کرو، ان کی سنت کی اتباع کرو، قرآن حکیم میں جہاں مشکل اور شبہ ہو اسے اعراض کرو، قرآن جسے معروف کہے اسے لازم پکڑو، جسے منکر قرار دے اسے مسترد کر دو، ریجیکٹ کر دو. اور خوارج کے ساتھ جنگ سے واپسی پر انہوں نے بہت ہی فصیح اور بلیغ خطاب فرمایا، اور یہ کہا جاتا کہ یہ خطاب ان کا ایگزیکٹ رسول اکرم کے مطابق تھا، یعنی رسول اکرم جیسا خطبہ دیا کرتے تھے اسی طریقے کا تھا. وہ فرماتے ہیں اپنے نبی کے طریقے زندگی کی پیروی کرو، وہی سب سے افضل طریقہ ہے اور راستہ ہے، انہی کی سنت پر عمل کرو، وہی بہترین سنت ہے. یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتنے پیدا ہوئے تھے، اور داخلی فتنے بہت پیدا ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کو خاص بہت زیادہ کام کرنا پڑا. یعنی ان کا پورا دور خلافت دیکھا جائے تو جنگوں ہی میں گزرا، اور داخلی لوگوں کی شورشوں کی وجہ سے بہت ان کو سامنا کرنا پڑا جنگوں کا یا لوگوں کے رویے کا. تو اسی بنا پر وہ زیادہ خیر و بھلائی کی دعوت دینے کی ترغیب دیتے تھے، بدعات سے بچنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے، اور بدعات کو دین میں رکاوٹ کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی یہی طریقہ ہے کہ آج کیوں لوگ دین سے دور ہیں، کیونکہ بدعات بہت زیادہ داخل ہو چکی ہیں. پھر ان کی رسول اکرم سے محبت وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور ایک بار جو خصوصاً جو رسول اکرم کا حلیہ مبارک جو سب سے اوتھینٹک ہمیں پتہ چلتا ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی زبانی ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل القامت تھے، نہ ہی پستاقت تھے، آپ کی دونوں ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھے، چہرہ مبارک کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھی، جب آپ چلتے تھے تو مضبوطی سے قدم اٹھا کر چلتے تھے گویا آپ نشیب کی طرف نیچے اتر رہے ہوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمال اور کمال نہ ان سے پہلے دیکھا نہ بعد میں. اور ایک اور روایت میں الفاظ تھوڑے اور زیادہ ہیں کہ رسول اکرم کا سر مبارک بڑا تھا مگر اعتدال کے ساتھ، آنکھوں کے خانے لمبے تھے، پتلیاں سیاہ تھیں اور سفید حصے میں سرخ ڈورے سے تھے. حسن رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ کی پلکیں دراز تھیں. سبحان اللہ. پھر آپ کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے اخلاق، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، آپ کا دل فراخ تھا، لہجے میں سچائی تھی، نرم خو تھے، حسن معاشرت میں اعلی مقام پر فائز تھے، جو آپ کو اچانک دیکھتا اس پر حیبت طاری ہو جاتی تھی، مگر جو جو اس کا آپ سے تعلق بڑھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا، میں نے ان جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں. سبحان اللہ. یہ علی رضی اللہ عنہ خود گواہی دے رہے ہیں رسول اکرم کے بارے میں. تو بہرحال سواری کی دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے ان کے تابعین تھے، ان کے اسٹوڈنٹس تھے، تو علی رضی اللہ عنہ ایک بار سواری پر سوار ہوئے اور انہوں نے دعا پڑھی جو سبحان اللہ جی سخر لانا والی دعا ہے. اس کے بعد اللہم لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھے اور پھر ہنس پڑے. تو کہا گیا کہ امیر المومنین آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو بالکل ایسا ہی کرتے دیکھا ہے جیسے کہ میں نے کیا ہے، اور ایسا ہی کہتے سنا ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے. پھر آپ ہنس پڑے تھے تو میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے. گویا بندہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ ہی گناہ معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا اتباع تھی رسول اکرم کی صحابہ کے دل میں اور ان کی زندگی میں کہ اگر وہ سواری پر بیٹھے اور چڑھے تو ویسے ہی دعا پڑھی، پھر اللہ سے معافی مانگی، پھر اس کے بعد اتر پڑے سواری سے تو ہنس پڑے. اور جیسے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بٹن کھول دیا تھا اپنا حدیث سناتے وقت، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنا بٹن کیوں کھول دیا کرتے کا اوپر کا؟ کہا کہ جس وقت میں نے رسول اکرم سے یہ حدیث سنی تھی تو آپ کا بھی اوپر کا کھلا ہوا تھا یہ حصہ. سبحان اللہ. پھر ایک اور اہم بات جو ان کی زندگی سے پتہ چلتی ہے علی رضی اللہ عنہ سے، وہ میں خاص طور سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پینا. عطا بن صاحب سے روایت ہے کہ وہ زازان سے نقل کرتے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لوگوں نے انہیں تعجب سے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر میں کھڑے ہو کر پیتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا ہے، اور اگر میں بیٹھ کر پیتا ہوں تو اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پیتے بھی دیکھا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے پر جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جیسے کہ کسی کا حق مار لینا، وراثت میں حق نہ دینا بیٹیوں کو، یا ایک کا حق غصب کر لینا، دوسرے کی زمین ہتھیا لینا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، دوسرے سب برائیاں پائی جائے گی، لیکن بیٹھ کر پانی پینا بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اور جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں ان کو ایسے دیکھتے جیسے کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو جو چیزیں زیادہ ضروری ہیں، لیکن سنت کی اتباع بہت زیادہ ضروری ہے، سنت کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم اپنے حساب سے اگر گناہ اور ثواب کے کاموں کو خود اوپر نیچے کریں گے تو یہ تو پھر دین کو بدل دینا ہوگا. تو جو چیزیں ضروری ہیں، فرض نماز کی پابندی ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے، اچھا اخلاق ضروری ہے، کسی کا حق نہ مارنا یہ زیادہ ضروری ہے، ان چیزوں پر تو ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پانی پینے پر اس کو سب سارا دین سمجھتے کہ بس کھڑے اور بیٹھ کر پانی پینا ہے یا بس صرف مسواک. تو یہ سب چیزیں سنت میں آتی ہیں الحمدللہ، اس کو فالو کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، لیکن اسی کو دین بنا لینا یہ چیز غلط ہے. تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے خاص طور سے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا تاکہ لوگوں کو دکھا سکے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ کا کام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، دونوں سنت ہے. پھر جیسے رسول اکرم وضو کیا کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ بار بار اسی طرح سے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ رسول اکرم اسی طرح کا وضو کیا کرتے تھے. تو سنت کی تعلیم کو عام کرنا یہ علی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا دیکھا جائے تو کام تھا. پھر یعنی جو کچھ بھی انہوں نے رسول اکرم سے سیکھا تھا وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے تاکہ وہ علم لوگوں میں پھیلتا جائے، اور وہ خاص طور سے کہا کرتے تھے کہ لوگوں میرے پاس کوئی خفیہ علم نہیں ہے، کیونکہ جیسے کچھ لوگوں نے کچھ جو ایک الگ سیکٹ ہے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کیا سے کیا بنا دیا، تو وہ کہتے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ خفیہ علم تھا، نعوذ باللہ، وہ سمجھتے تھے کہ شاید آسمانوں سے ان کے پاس کچھ علم آیا تھا یا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے کوئی چیز چھپا کر دی تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے خود گواہی دی کہ میرے پاس کوئی خفیہ علم نہیں ہے، اور جو بھی میرے پاس علم تھا اور جو رسول اکرم نے مجھے سکھایا تھا وہ میں نے تم لوگوں کو دے دیا ہے. یعنی ان کی تلوار کے جو تلوار کا جو کور تھا اس میں ایک کاغذ تھا جس پر کچھ احکام لکھے ہوئے تھے دیت کے متعلق، تو کہا جاتا کہ انہوں نے وہ بھی نکال کر بتا دیے تھے کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ علم نہیں ہے، یعنی جو کچھ تھا میں نے دے دیا اور میرے پاس کوئی چھپا ہوا علم نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کے اوپر بہت سارے ایسی چیزیں ان کے بارے میں مشہور کر رکھی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ ہے یا وہ ہے، تو سب یہ غلط باتیں تھیں. بہرحال تو یہ تمام چیزیں تھیں علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں، جو باقی کا حصہ انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں جب تک کہ پھر آپ لوگوں سے ہی پوچھتے ہیں. تو بہرحال جو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ جو باقی کا ان کا بہت سارا حصہ بچا ہے تو وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے، ایک کلاس اور ہم ان کے لیے رکھ لیتے ہیں. اصل چیز جو علی رضی اللہ عنہ کا میں ایک جملہ کہہ کر یہاں آج کا ٹاپک ختم کروں گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک خطرناک بیماری ہے اور یہ بعض علماء میں پائی جاتی ہے کہ فخر کرنا، یعنی فخر کا اظہار اور شہرت کی طلب کرنا. تو کچھ علماء ہوں گے جو فخر اور شہرت کی تعلیم لوگوں کو دیں گے، اگر ان کے شاگرد انہیں چھوڑ کر کسی اور کی شاگردی اختیار کر لیں گے تو وہ اس پر سخت ناراض ہوں گے، استاد کی نظر میں طالب علم کی مصلحت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی بلکہ اس کی نظر میں اپنے مقام و مرتبے اور اپنی شہرت کی اہمیت ہوگی. آپ کو یاد آ رہا ہوگا صحیح بخاری کا واقعہ یاد ہے آپ کو, امام زہلی اور جب امام بخاری اپنے شہر میں آئے تھے. تو علم کی مصلحت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی بلکہ اس کی نظر میں اپنے مقام و مرتبے اور اپنی شہرت کی اہمیت ہوگی. ہر چند وہ یہ بات زبان سے نہیں کہے گا لیکن اس کی زبان نے حال اس کی باطنی حقیقت آشکارا کر دے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. واقعی میں کتنی صحیح بات کہی تھی. اب دیکھیں ہم کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پاس نہیں آتا ہے, کسی اور کے پاس جا رہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہم سے زیادہ بہتر علم دیا ہے. تو دل ہمارے دل کو اور ذہن کو ہم کو وسیع کرنا چاہیے, ہمارے اندر وسعت نظری پیدا ہو. اگر کوئی لوگ مختلف جگہ کام کر رہے ہیں, مختلف جگہ پڑھنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس نہیں آ رہے تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس نہیں سے کہیں اور تو جا تو رہے ہیں, آخر کر علم تو سیکھ رہے ہیں نا الحمدللہ. لیکن یہ تنگ نظری انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. جو علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کتنی صحیح بات ہے کہ آج ایسی ہوا حال ہو گیا کہ ہم کہتے کہ لوگ بس صرف ہمارے پاس ہیں اور کہیں اور نہ جائیں. یعنی لوگ صلاحیتوں کو محدود کر دینا چاہتے ہیں یا بس مخصوص پرٹیکولر لوگوں سے بس علم حاصل کرو اس کے علاوہ نہیں. تو بہرحال یہ چیز ہمیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالی ہمارا دل بڑا بنائے, ہمارے اندر وسیع نظری پیدا کرے. اور اصل چیز ہے لوگوں کو تعلیم پہنچانا اور خود بھی تعلیم حاصل کرنا, یہ ہمارا مقصد ہو کہ صحیح علم لوگوں تک پہنچے, یہی ہماری خواہش بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں اسی راہ میں موت دے کہ ہم قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں, اور ہم جب اللہ تعالی سے ملے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.